আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াস সাবিরিন ফিল বাসা ওয়া দাররা ওয়া হিনাল বাস উলাইকা আল্লাযীনা সাদাকু ওয়া উলাইকা হুমুল মুত্তাকুন সাদাকাল্লাহুল আযীম। রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। রাব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর। রাব্বি ইগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ, আয়াতুল বির সূরাতুল বাকরা কি আয়াত নম্বর 177 পর হামারি তাফসীল কে সাথ গুফতগুশনি জারি হে। اور اس حوالے سے الحمدللہ اس آیت کا یہ آخری حصہ ہے جو اس وقت تلاوت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر آج اللہ کی توفیق سے جو بھی کلام ہوگا اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس آیت میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو نیکی کا معیار، نیکی کا جامع تصور، نیکی کی جزیات وہ ہمارے سامنے رکھی، وہ ہمارے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئیں، اور ہم نے دیکھا کہ معیار یہ دیا گیا کہ نیکی کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور دونوں ہی کی اہمیت ہے۔ پھر دوسری بات سامنے آگے کہ نیکی ڈپینڈ کرے گا کہ نیکی کرنے والا کون ہے، اس بات پر منحصر ہے کہ یہ عمل نیکی ہے کہ نہیں، کون کر رہا ہے، کیوں، کیونکہ کرنے والا یا تو ایمان والا ہوگا یا ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو اگر ایمان والا ہوگا تو اس کا عمل نیکی کی تعریف میں شامل ہوگا، باقی خط و خال بھی اگر پورے ہوں تو، اور خدا نہ خاصہ ایمان والا نہیں ہے تو وہ عمل بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اسے نیکی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اس ایمان کا نیکی کے ساتھ ہم نے تعلق دیکھا کہ محض اللہ کے لیے ہو، اس کا ریوارڈ، اس کا اجر صرف آخرت میں چاہیے ہو، اور طریقہ ہو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نیکی نیکی ہوگی۔ پھر اس سے باقی آگے ہم نے دیکھا کہ بھائی اس نیکی کے مزید خط و خال کیا ہیں، تو ایک نظریاتی بنیاد بڑی اہم ہمیں نظر آ گئی جس سے عمل میں پہلا قدم ہم رکھیں گے، اور وہ ہے انسانی ہمدردی۔ اپنے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، یہ بنیاد ہے ایک نیک انسان کے خاکے میں۔ جو چیز اس کو سکیچ کرتی ہے وہ یہ ہے، یہ خاکہ بنے گا کیسے؟ اس بنیاد پر بنے گا۔ ایک انسان میں اگر انسان کا درد نہیں ہے، کسی انسان کی تکلیف کو دیکھ کر اسے کوئی احساس نہیں آتا، تو پھر نیکی نہیں ہو سکتا، نیک نہیں ہو سکتا یہ آدمی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑا اہم، بڑا ضروری۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اللہ کے ساتھ ربط میں نہ ہو اور وہ نیکی کے میدان میں آگے بڑھے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ نماز ہے، ارکان اسلام تفصیل سے ہم نے سمجھا الحمدللہ، نماز کی پابندی بالخصوص۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے الحمدللہ انسانی ہمدردی اور اللہ کے ساتھ تعلق بذریعہ نماز بالخصوص مینٹین کیے ہوئے ہے، تو اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے معاملات کو نکھارنا ہوگا، اپنے وعدے میں، اپنی کمٹمنٹس میں کھرا نکلنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیے گئے جو بھی اس کے معاہدے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی ڈنڈی مارے گا، کمی کرے گا، تو اب یہ نیکی کے میدان سے نکل جائے گا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد اب یہ آخری حصہ ہے جہاں فرمایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں والصابرین فی البأساء، اور یہ صبر کرنے والے سختیوں میں، سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں، وحین البعث اور لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت۔ تو صبر کرنا اب یہ آخری گویا اس ترتیب میں وصف آ رہا ہے، اور تین میدان بتائے گئے صبر کے، ان تین جگہوں پر صبر کرنے والے۔ پہلی بات کیا آئی؟ بأسا۔ یہ بأس کا جو لفظ ہے آگے بھی ہے، وحین البعث اور یہاں بھی، یہ دونوں کے بنیاد ایک ہے لیکن اس کے جو فعل ہے یعنی اس کا جو وزن ہے عربی کے اعتبار سے وہ تبدیل کر دیتا اس کے معنوں کو۔ تو جب ہم کہیں گے والصابرین فی البأساء تو ہم کہیں گے کہ صبر کرنے والے سختیوں میں، اور جب ہم کہیں گے حین البعث، بأس، بأسا شدیدا، سورہ کہف میں بھی ہم نے کئی دفعہ اس کو سمجھا ہے، وہ شدید ترین گھمسان کی جنگ۔ تو یہ حین البعث جو ہے نا یہ جنگ کو ریفر کرتا ہے، بالخصوص وہ سختی جو جنگ کے میدان میں اٹھائی جاتی ہے، لڑائی کے وقت اٹھائی جاتی ہے۔ اب یہ جو ترتیب آ گئی، پہلی بات کہ فی البأساء سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں، وحین البعث اور لڑائی کے میدان میں یا لڑائی کے وقت۔ پہلی چیز سختی، سختی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے انسان بظاہر، ظاہر سی بات ہے کہ بڑا اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات اور بڑا زبردست اس کو طاقت اور عقل اور ناک نر کیا کچھ اس کو، لیکن انسان بندھا ہوا ہے کچھ احتیاجوں کے ساتھ، کچھ فطری کمزوریوں کے ساتھ. مثلا انسان کو بھوک تو لگتی ہے، کوئی کہے جی میں بھوک کے بغیر زندہ، ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے. کوئی کتنا ذہین انسان ہو بھوک سے جان چھڑا سکا اپنی، کوئی کتنا طاقتور ہو اقتدار والا ہو بھوک سے جان چھڑا سکا، کوئی کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہو، یا چلیں اس کو اس طرح لے لیں کوئی کتنا ہی بڑا نیکوکار ہو، بڑی عبادت گزار ہو اللہ کا بندہ، بھوک سے جان چھڑا سکا؟ نہیں. بھوک تو اس کو لگے گی یہ انسان کے ساتھ اللہ نے یہ کمزوری لگائی ہے. لہذا یہ ہے کہ اس بھوک کی خاطر پھر اس کی محنت ہے، مشقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد مزے سے بیٹھا رہے اور جیتا رہے، اس کی بھاگ دوڑ ہے، اس کی مشقتیں ہیں، اس کی محنتیں ہیں. یہ محنتیں الگ الگ ڈائریکشنز میں ہیں. دو طرح کی محنتوں میں انسان ہے، یا تو ذہنی محنت ہے یا جسمانی محنت ہے، اور دونوں کا توازن رہتا ہے. بعض لوگ زیادہ ذہنی محنت اور کم جسمانی محنت کرتے ہیں، اور بعض لوگ زیادہ جسمانی محنت اور کم ذہنی محنت. بہرحال یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ اپنے مزاج اور اللہ کی طرف سے جو تقدیر طے شدہ ہے اس کے مطابق ہے. بعض لوگ اس محنت میں آگے نکل جاتے ہیں اور دنیاوی کئی فائدے بھی کما لیتے ہیں. بعض لوگ ان محنتوں کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور آخرت کے لیے اپنا اجر اکٹھا کرتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جو ان محنتوں کا جو کچھ بھی حاصل ہے اسی دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یعنی اس محنت سے کچھ بھی اس کو نہ ملے، محنت کا پھل تو ملتا ہے. آپ صبح شام پیسہ کمانے کے لیے لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں تو بہرحال پیسہ کما لیں گے. آپ اپنا ٹارگٹ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ کریں گے جی ایک گھر مجھے بس بنانا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں کھپا دیں، بہرحال رو دھو کے جیسے تیسے کر کے بنا لیں گے. تو انسان کی محنت اس کو کچھ نہ کچھ تو دیتی ہے بہرحال. اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ محنتیں کہاں لگ گئیں، ساری کی ساری دنیا میں لگ گئیں، دنیا گئی محنت ختم، محنت کا حاصل یہیں رہ گیا. یا یہ کہ وہی محنت اللہ کی توفیق سے لگا رہا ہے آخرت کی اندر اپنا گھر بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. الحمدللہ محنت وہ بھی کر رہا ہے، محنت یہ بھی کر رہا ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے جی میں محنت نہیں کر رہا. ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ شاید جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ محنتوں میں نہیں، ان کی محنتیں اپنی جگہ ہیں. ان کو اپنا وہ معیار مینٹین رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کئی محنتیں ہیں، کئی چیزیں ہیں جو ان کو اپنے. تو ایک مشقت ایک محنت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور فطری طور پر انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اپنا پیٹ نہیں بھرنا بلکہ اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھرنا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ بھرنا ہے، ان کے بھی معاملات کو دیکھنا ہے. تو ہر طرح کی اس سختی کے وقت انسان جو ہے اللہ کو یاد رکھے، اسی کا نام صبر ہے، ڈٹا رہے استقامت کے ساتھ. بعض لوگ ہیں، اور دیکھیے بڑی لاجیکل بات ہے، جس دن جس شخص کی تقدیر میں بھوکا سونا لکھا ہے اس دن وہ بھوکا سوئے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھوکا سویا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، مجبوراً بھوکا سونا پڑا اس کو، کچھ بھی نہ تھا کھانے کو اس کے پاس، ٹھیک ہے. اور کتنی ہی مثالیں موجود ہیں کہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ طے شدہ تھا کہ آج اس نے بھوکا سونا ہے تو بھوکا سوئے گا. کوئی وجہ بھی بن جائے اس کی، ہمارے ساتھ عموماً ہوتا ہے، فوڈ پوائزن ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی چیز آپ جناب نہیں کھا سکتے، آپ نے کھانا نہیں کھانا، آپ نے بھوکا سونا ہے. کھانا موجود ہے، وافر موجود ہے، کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن طے شدہ تھا کہ آج بھوکا سونا ہے. تو بعض دفعہ اور کوئی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کسی جگہ اٹک گئے، پھنس گئے، کھانا نہیں کھا سکے، بھوکا سو گئے. چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو، اللہ کی تقدیر طے تھی، آج اس نے بھوکا سونا ہے تو بھوکا سوئے گا. بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، کروڑ پتی ارب پتی لوگ، خدا نہ خواستہ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہگار ہیں، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ نیک لوگ بھی ہوں گے یقیناً. امیر ہونا کوئی برا ہونے کی علامت نہیں ہے، امیر ہونا بھی، بڑے بڑے نیک لوگ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ امیر ہے، جتنا بھی پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ جس میں اس کا پرہیز یہ ہے کہ بس وہ یہ کھا سکتا ہے اور یہ نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے. تو پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ خاصا یہ کوئی اللہ کے عذاب نہیں ہے، اللہ نہ کرے، بیماری بھی کیا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. تو کوئی بھی بیماری ہو گئی ہے، شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں ہیں، اور یہ سب کو ہوتی ہیں، نیک لوگ ہوں یا بد لوگ ہوں، اس بات کی ڈسکرمنیشن اس بنیاد پر نہیں ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ اس کے پاس موجود ہے، وہ کھا نہیں سکتا، سامنے رکھا ہوا ہے نہیں کھا سکتا، اللہ کی نعمت ہے اور دیکھ دیکھ کر کھڑ رہا ہے لیکن نہیں کھا سکتا، اس کو پتا ہے کھاؤں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، طے ہے اللہ کی طرف سے۔ تو لہذا جو بات سمجھ رہے ہیں ہم سب مل کر وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو سختیاں طے ہیں وہ ہیں، اس بات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کتنے امیر کتنے غریب، کتنا کمایا کتنا نہیں کمایا، طے شدہ ہے۔ جو سختی آنی ہے اپنے حصے کی چڑھائی چڑھنی ہے، اپنے حصے کا صبر جھیلنا ہے۔ اب اس میں دو ایٹیٹیوڈ ہیں، ایک یہ ہے کہ چاہے وہ معاش کی وجہ سے بھوکا سو گیا نہیں کما سکا، اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس تھا نہیں، یا یہ کہ بڑے جتنا بھی امیر ہو لیکن کسی بیماری کی وجہ سے بھوکا سونا پڑا، دونوں صورتوں میں بھوکا سویا ہے اور اپنے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہے، اپنے ایمان میں ڈٹا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ایک دن بھوکا سو گیا تو کیا ہو گیا، آج بیمار ہو گیا مہینے میں ایک دن تو کون سی قیامت آ گئی، 29 دن تو صحت مند تھا، کھا پی رہا تھا، آج اللہ نے اگر یہ آزمائش دے دی بیماری کی صورت میں تو کون سی قیامت، کون سی مصیبت آ گئی، بھوکا سونا ہے ٹھیک ہے، یہ تو طے ہے اللہ کی طرف سے ہے، اب ڈٹا رہے ایمان میں پیچھے نہ ہٹے، اور اس کے بعد بہرحال یہ ہے کہ ان سختیوں کے اندر اپنے اللہ کو یاد رکھے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنے دے۔ اور دیکھیے پھر جب انسان اس جگہ پر استقامت دکھاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، صبر کا مطلب ہے استقامت، ڈٹے رہنا، اس جگہ پر استقامت کا مطلب ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا، غلطی سے بھی شیطان کی اس پھونک کو ایکسپٹ نہ کر لے کہ بھئی تم یو آر دا ریجیکٹڈ ون، تم فارغ ہو، تم اللہ نہیں ہے کوئی جو تمہارا خیال کرے، تمہیں اللہ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے، بھئی بڑا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، دیکھو وہ لوگ کیسے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور تم ہو کے بھوکے سو رہے ہو، وہ لوگ کیسے کھیل رہے ہیں اٹھ رہے ہیں اور تم کیسے ہو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی بھی سختی کا وقت آ سکتا ہے اچھے خاصے بھلے انسان کے ساتھ، اور یہ آ جاتی ہے مختلف انداز میں نا، ہم سب جانتے ہیں، اور ہم نے قرآن کی وہ آیت بھی سنی نا سورہ بقرہ میں، وَلَا نَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو لازمن آزمائیں گے ہم تمہیں کسی قدر، خوف سے، بھوک سے، تمہاری جانوں اور پھلوں اور تمہارے جو بھی مال ہے ان کے نقصان سے، ہم تو آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش، یہ چیلنج انسان کی زندگی میں آتا رہے گا، اور اس کو ان آزمائشوں میں، ان چیلنجز میں پورا اترنا ہے، اسی کا نام ہے صبر، اسی کا نام ہے استقامت، اللہ پر ایمان میں کمی نہ آنے پائے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ تو لہٰذا اس کا پہلا حصہ کیا آ گیا کہ سختیوں میں صبر کر رہا ہے، بالخصوص اس میں معاشی جو کیفیات ہیں انسان کی، کمی ہے ٹھیک ہے، پورا نہیں ہو پا رہا، ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی، کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے جو طے شدہ ہے الحمدللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر وضرا، اور پھر تکلیفیں ہیں، دیکھیے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، دونوں باتوں میں فرق کیا، ایک ہے بیماری کی وجہ سے بھوکا رہنا، یہ تو پیچھے والی مثال آ گئی، ایک اس بیماری کی تکلیف بھی تو ہے نا، یہ جو بیماری کی تکلیف ہے، یہ جو ایڈیشنل اس کے اوپر آئی ہے، یہ ضرا، یہ تکلیف ہے، آپ سر کا درد ہو، پیٹ کا درد ہو، جسم کا درد ہو، اور کوئی بیماری کی وجہ سے تکلیف ہے، کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، چوٹ لگ گئی ہے، اس چوٹ کا درد ہے، تکلیف ہے، اب انسان کیا کرے گا، اس میں روئے گا چلائے گا، تو ایک ہے فطری طور پر تکلیف کا اظہار، وہ تو انسان کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی شکوہ اس کے منہ سے نہ نکل جائے، اور یہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے اور ہم کہہ بیٹھتے ہیں کہ یار میں ہی بچاؤں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں ہی کیوں اس مصیبت سے گزرا، اور یہ دکھ ہے جو انسان کے مختلف انداز میں اس کے پاس آتے ہیں۔ اب ایک بیماری ہے اپنی ہے، اس بیماری کے دکھ اور تکلیف کو بندہ جھیلتا ہے، ایک بیماری جو گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اب جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں، مائیں سن رہی ہوں گی بعد میں، بچے کو تکلیف ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی، وہ بچہ تو پتہ نہیں اس تکلیف میں مبتلا ہوتا بھی نہیں ہوتا، سائنس آج تک اس بات کا پتہ بھی نہیں لگا پائی، یہ چھوٹا بچہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ جانے اس کو تکلیف ہو بھی رہی کہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے یہ بھی پوری ایک تھیوری ہے نا، اصل تکلیف کس کو ہو رہی ہے، ماں باپ کو ہو رہی ہے، چیخ وہ رہا ہے، درد ان کے ہو رہا ہے، تکلیف ان کو ہو رہی ہے، راتوں کی ان کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، آنسو ان کے بہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب بھی کہ یہ دکھ ہے اپنی جگہ، یہ بھی کیا ہے، آزمائش کی ایک صورت ہے۔ تو یہ ہے انسان جب کسی ضرر، کسی یعنی ایک مصیبت، ایک دکھ، ایک تکلیف کو جھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو اس سے لے لیتا ہے، اللہ کی طرف سے عین حکمت کے تحت ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خامخواہ ہو گیا، اللہ نے آن پرپز بڑے خاص وجہ سے یہ کام ہوا، یہ آزمائش کا ایک سلسلہ ہے، اس آزمائش میں یا تو یہ ہے کہ وہ جو بھی بندہ اگر تو صبر کرے گا، شرط یہ ہے صبر کرے گا، اگر تو صبر، وہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری مفہوم میں عرض کر رہا ہوں اس بات کا کہ کسی کے اگر اللہ تعالیٰ نے بچے لے لیے تین تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کریں گے، دو تو ہاں اور ایک تو ہاں، کہ ایک بچہ بھی کسی کا چلا گیا. اب صحابہ پوچھ رہے ہیں نا کہ کسی کا ایک، اللہ کے نبی کرے ہاں 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 ہاں، اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ادھورا بچہ، تم تین دو اور ایک کی گنتی میں لگے ہوئے ہو، ادھورا بچہ اپنی ماں کو اس کی نال سے پکڑ کر کھینچے گا یہاں تک کہ جنت میں داخل کر کے دم لے گا، بشرطیکہ اس کی ماں نے صبر کیا ہو، اجر کی امید لگائی ہو. یہ بڑی لاجیکل بات ہے. ادھورا بچہ، اب سب سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا، بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، اس کی تشکیل مکمل نہیں ہو پائی، اللہ نے بہرحال ماں نے تکلیف جھیلی، دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے، پانچ، جو بھی اس نے جھیلی، اور اس کے بعد اللہ نے اس بچے کو لے لیا، اس سے ادھورا بچہ. صبر اس نے اگر کیا اپنی ان تکلیفوں کو جو اس نے جھیلی اللہ کی خاطر، کوئی بات نہیں، اللہ کی جو مرضی تھی، اللہ کی جو مرضی تھی، دل بھی روئے گا، آنکھ سے آنسو بھی نکلیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ زبان وہی کہے گی. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ زبان وہ کہے گی جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کو ناپسند نہ ہو. تو زبان سے یہی نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، بس بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی قیامت نہیں آ گئی. بلکہ جو اللہ کے بندے اللہ کا قرب پا جاتے ہیں وہ تو ان تکلیفوں اور ان نعمتوں کے چھن جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمارے لیے آخرت میں اس کے لیے ہمیں فضل کر دیا، اور یہ جو نعمت دنیا سے ہم سے لیے آخرت میں ہمارے لیے محفوظ کر دیا. اصل شاید تو آخرت ہے، دنیا تو نہیں ہے. اور اللہ کے نیک بندے تو دنیا میں آنے والی نعمتوں کو دیکھ کر گھبرا رہے ہوتے ہیں، اور کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اور ان کے بارے میں تو واقعتاً کہا جاتا ہے وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے. اللہ نے ایسی برکت ان کے ہاتھ میں رکھی تھی، ایسی تجارت وہ کرتے تھے، ایسا اللہ نے ان کو ایکسپرٹ کیا تھا اس زمانے میں کہ آج کے ملینائر اور بلینائر بھی کیا ہوں گے ان کے سامنے. کہ جب ان کا قافلہ آتا تھا تجارت کا واپس سامان لے کر، تو مدینے کی سرزمین ایسے ہلتی تھی، اور اس ارتعاش سے پتہ چل جاتا تھا کہ عبد الرحمن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قافلہ واپس پلٹ رہا ہے. اور کیا یعنی کیفیت تھی کہ ایک موقع پہ آ کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضری دی ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ تذکرے میں آئی ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ انفاق دینا ہے، اللہ کی خاطر دینا ہے، اور کہا کہ میں اپنا پورا یہ قافلہ جس کے ارتعاش سے مدینے کی زمین ہل رہی ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو اور اللہ جتنا وہ دے رہے ہیں اللہ اور نواز رہے ہیں، اور نواز رہے ہیں، اور نواز رہے ہیں. اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ روتے تھے، کہ روتے تھے، یہ فخر نہیں جتاتے تھے، یہ روب نہیں جماتے تھے کہ دیکھو کہ میں جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے وہاں فائدے اور نہ جانے. نہیں، وہ روتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے. کیوں بھائی، کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا فضل اللہ نے کیا ہے، اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست جو ہے وہ تاجر بنا دیا، اتنا مال دولت جتنا آپ خرچ کرتے ہیں اللہ اور آپ کو دے دیتا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ کہتے تھے کہ ڈر یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ اللہ نے کہیں مجھے دنیا میں نہ نپٹا دیا ہو، کل قیامت کے دن یہ مقدمہ نہ ہو جائے کہ بھائی تو نے جو نیکی کی تھی دنیا میں دے تو دی تجھے اتنا سب کچھ، اب تیرے پاس یہاں کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ان کا رونے کا وجہ، یہ ان کے تڑپنے کی وجہ تھی. تو اللہ کے بندے جب ایمان کی روشنی پاتے ہیں تو ان کے لیے تکلیفوں کا، سختیوں کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر اپنے اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے صبر کی بہترین شکل، صبر کی بہترین مثال، کہ ایک شخص تکلیف میں ہے اور وہ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. ہاں، تکلیف مانگنا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے یا اللہ مجھے بیمار کر دے، مجھے تکلیف میں ڈال دے، مجھے نقصان، نہ نہ نہ، معاذ اللہ، اللہ سے تو فضل مانگنا ہے، کیونکہ اللہ سے تکلیف مانگیں گے تو یہ ایک زاویے سے توہین ہو جائے گی، معاذ اللہ. یعنی اللہ تکلیف میں ڈالے گا تو ہی اجر دے گا؟ معاذ اللہ، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے اجر عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں رکھ، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی جو بھی دنیاوی تکلیفوں کے لیے ایسا نہ کیفیت میں لے جائے کہ ہم کسی اور کے محتاج ہوں اور ہمیں یہ تکلیف اور یہ صبر جھیلنا پڑے. اللہ سے ہم اچھا مانگیں، اچھا مانگیں، فضل مانگیں، صحت مانگیں، سب کچھ مانگیں. ہاں، اور اگر یہ تکلیف آ جائے، صحت تھی اللہ ہی کی دی ہوئی چھن گئی، ٹھیک ہے، جو اللہ کی مرضی، دولت تھی، مال تھا اللہ کا دیا ہوا، لے لیا اللہ نے واپس، ٹھیک ہے، اولاد تھی اللہ نے دی تھی، لے لی واپس، کوئی بات نہیں، کچھ بھی تھا دنیا کا، ملا یا نہ ملا، اللہ کی جو مرضی وہی بہتر ہے. یہ ہے صبر، یہ ہے استقامت، یہ ہے ڈٹے رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، شکوا نہ کرنا اور اسی بات کو اپنے لیے بہتر سمجھنا. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی شے ہے توکل، اللہ پر توکل، بھروسہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ توکل ہے. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی نا کہ وہ معاملہ ہوا کہ بھئی وہ نوجوان آ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ بائک میری چوری ہو گئی، اور بھئی میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اونٹ کا پاؤں باندھا تھا. کیا مطلب؟ بائک کو لاک تو کیا تھا بھائی. حدیث آگی نا ذہن میں کہ جب صحابی آئے اور پوچھا اللہ کے نبی نے، اونٹ تو کہا جی اللہ کے توکل چھوڑا ہوں، نہ نہ نہ، جاؤ اس کا پیر باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو اسباب پورے اختیار کرو اور توکل اللہ پہ، چھوڑ دو اللہ پہ بس. تو بھئی میں نے تو بائک لاک کی پھر بھی چوری ہو گئی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو چوری نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کو کہا اللہ کے بندے توکل کو سمجھ لے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بائک لاک کر کے آ گئے تو اب بس بائک چوری ہی نہیں ہوگی. تم کہو جی میں اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں، اب میرا کوئی نقصان نہ 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 نہ. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری بائک چوری ہوئی ہے تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اگر یہ چوری نہ ہوتی تو تمہیں زیادہ بڑا نقصان ہوتا. تو جو نقصان ہوا ہے اسی میں خیر ہے اللہ کی طرف سے، یہ یقین اللہ ہمیں عطا فرما دے، اسے کہتے ہیں توکل، اسے کہتے ہیں صبر کی وہ کیفیت جو مطلوب ہے. تو یہ ہے جناب علی، والصابرین فی البأساء والضراء، سختیوں میں تکلیفوں میں صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، استقامت دکھانے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ کی رضا میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے، شکوا نہ کرنے والے. اور تیسری کیفیت کیا ہے؟ وحین البعث، عین لڑائی کے وقت. اب دیکھیے یہ بڑی عجیب، اس آیت کا اختتام عجیب کیفیت میں ہو رہا ہے. ایک ایسی شخص، ایسی پرسنالٹی کو تصور تو کیجئے جس کا آغاز ہی اس بات سے ہوا تھا کہ ایمان لانے کے بعد کام کیا کر رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے اللہ کے بندوں پہ. انسانی ہمدردی کو ہم نے بنیاد بنایا تھا اس نیک شخص کے کریکٹر کو، اس کے کردار کو جو پانی دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ انسانی ہمدردی، انسان کے ساتھ محبت. اور اب آ جائیے کہاں پر؟ سب سے بڑی شخصیت اور سب سے بڑا اسوہ اور سب سے بڑا میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبوت کی زندگی کتنی عطا فرمائی؟ 23 سال کم و بیش. اور غیر نبوت سے پہلے کی زندگی کتنی عطا فرمائی؟ 40 سال. 23 سال کا جو حاصل ہے وہ تو الحمدللہ ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہے. وہ جو 40 سال میں بنیاد، وہ شخصیت، وہ کردار جو ڈیولپ ہوا ہے، جس کو ایک ایسے معاشرے میں، جس معاشرے میں کوئی اصول کوئی ضبط نہیں ہے کسی جگہ پر بھی، اور وہ معاشرہ بھی مجبور ہو کر کہتا ہے کہ الصادق الامین، یہ ہے وہ کردار. کردار کس بنیاد پر؟ انسان سے محبت، انسان کی خاطر تکلیف جھیلنا، انسان کی خدمت کرنا، انسان کے کام آنا، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر انسانوں کے لیے رحمت ہیں بھائی. وہ نبی جو اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی درخت نہیں کٹے، کوئی پودا نہیں جڑ سے اکھاڑنا، وہ نبی جو ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر جنت کی بشارت دے رہے ہیں انسانوں کو، ٹھیک ہے. اور پھر واپس اپنے موضوع پر آئیے اور دونوں باتوں کو ملا لیجئے. ایک ایسا شخص جس کی بنیاد میں، جس کی کھاد میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان سے محبت ہے کہ جو ڈالی گئی، وہ لڑائی کے میدان میں کیا کر رہا ہے؟ وہ جنگ کے میدان میں کیا کر رہا ہے؟ وحین البعث، قرآن کہہ رہا ہے، آیت کہہ رہی ہے، لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت. او بھائی پیچھے ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، اپنا مال دے رہا ہے لوگوں کو، لوگوں کی تکلیفیں دور کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، یہ بندہ لڑائی کرنے کیوں کھڑا ہو گیا؟ یہ جنگ کرنے کس چکر میں آ گیا بھائی؟ ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ بس یہ شریف آدمی، نیک آدمی، بس اس کو دبائے جاؤ اور یہ تو دینے کے لیے ہے، بس لوگوں کے کام آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے. وہ کنسپٹ جو دنیا نے ڈیولپ کیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جو تنقیدیں کی ہیں مستشرقین نے، وہ انہی بنیادوں پر کی ہیں. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں بھائی مکے کی زندگی میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک نبی کی زندگی ہے، اور وہ آیت ہے قرآن کی، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو. لیکن مدینے کی زندگی میں ہمیں کچھ اور ہی سرخ نظر آتا ہے، وہاں تلوار ہے، وہاں نیزہ ہے، وہاں جنگ ہے، وہاں پر کوئی وہاں عدل کے نفاذ کے لیے عدل کے دشمنوں کا سر کاٹنا یہ نظر آتا ہے. تو ان دونوں باتوں میں مطابقت کیا ہے؟ بڑی سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ مقصد سامنے ہو, مقصد اللہ کی بڑائی, اللہ کی ربوبیت کا نفاذ, اللہ کے رب ہونے کا اعلان. اس کے لیے جب وہ مرحلہ تھا کہ جب اینٹ کا جواب پھول سے دینا تھا, گالی کا جواب دعا سے دینا تھا, تو وہ کیا گیا. اور جب وہ مرحلہ آیا کہ تلوار کے مقابلے میں اب تلوار اٹھے گی, اب نہیں ہوگا ایسا کہ ایک گال پہ چانٹ مارو تو جی دوسرا گال بھی پیش کر دو, نہ 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 نہ, یہ ختم ہو گیا معاملہ. اب تو یہ ہے کہ برابر کا بدلہ ہوگا, عدل. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو اللہ کے نام پر آگے آ کر اللہ کی بندوں کی صف میں شامل ہو گیا, الحمدللہ, جس پر واعظ و نصیحت کا اور صبر کا وہ مراحل گزرے اس پر اثر ہو گیا, الحمدللہ, اب جو پیچھے رہ گئے ہیں نا, یہ لاتوں کے بھوت ہیں, ٹھیک ہے, ان پر نہیں اثر ہونا کسی کا. ابو جہل نے کتنا سنا قرآن اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا تصور تو کریں. ابو لہب نے کتنا سنا ہوگا, اور بعض جگہوں پر تو یعنی اللہ کے نبی تو ان لوگوں کے پاس اور زیادہ جاتے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ اسلام قبول کر لیں, یہ ایمان قبول کر لیں. کتنا قرآن سو اللہ کے نبی نے ان کو سنایا ہوگا, کیسی پیاری وہ نصیحتیں اللہ کے نبی نے ان کو کی ہوں گی. ہمارے لیے تو یہ حسرت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ مبارک, وہ عظمت بھری آواز ہمارے کانوں میں آ جائے اور ہم ان کے منہ سے, ان کی زبان مبارک سے قرآن سن لیں, کوئی نصیحت سن لیں, ان کا کوئی ارشاد. صحابہ وہ خوش نصیب تھے جو اللہ کے نبی سے یہ فیض حاصل کر پائے, لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہیں اس معاشرے میں وہ سب کافر, وہ بد کردار لوگ جو ڈٹے رہے اپنے کفر پر, اللہ کے نبی سے قرآن سننے کے باوجود, جب اللہ کی نبی کے زبان سے قرآن ان کا کچھ نہ بگاڑ پایا, تو کیا شے تھی جو پھر ان کو آگے لے کر آتی؟ پھر کچھ نہیں بچتا. ثابت ہوا کہ یہ وہ ہیں کہ جو ڈٹ چکے ہیں اپنے کفر پہ, یہ نہیں ہے اب آگے آنے کے. ان کا علاج اللہ فرماتا ہے سورہ حدید میں, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. اور یہی ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت, یہ جامع ترین اسوہ جو رسول اللہ کا اسی بنیاد پر ہے, جہاں قرآن کہتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو, پھر قرآن ہی کہتا ہے برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے. گھومنے والے گھوم جاتے ہیں, اعتراض کرنے والے کہتے ہیں لو بھائی یہ تو کانٹراڈکٹری بات ہے, ایک طرف یہ ایک طرف وہ. بھائی سمجھو اس بات کو, جہاں موقع ہے سامنے والے تک بات پہنچانے کا, اس کو موقع دیا جا رہا ہے, مارجن دیا جا رہا ہے, دعوت کا مرحلہ ہے, بھائی سن لو سمجھ لو. ایسے موقع پہ تو برائی کا جواب بھلائی سے ہوگا, لیکن جب حجت پوری ہو چکی, سامنے والا کھل کر اللہ کا دشمن ثابت ہو چکا, اس نے اپنا مقصد علل اعلان ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, وہ نہیں آگے آنے کا. اب اس مرحلے پر اس کا علاج ڈنڈا ہے, تلوار ہے, لوہا ہے. تو لہذا یہ انسانی ہمدردی میں ڈوبا ہوا یہ شخص, نیک ترین شخص جس کی مثالیں اور ساری فاؤنڈیشنز پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں, یہ میدان جنگ میں کیوں اترا ہے؟ اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر. اس کا اپنا کوئی پرائیویٹ کوئی وہ نہیں ہے, گول نہیں ہے اس کا, ذاتی کوئی اس کے اندر وہ معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیں صحابہ کی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے, اللہ کے نبی کی مثال دی جاتی ہے. کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے غصہ نہیں فرمایا, اپنی ذات کے حوالے سے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا. ہاں جب بات دین کی آئے گی, اللہ کی شریعت کی آئے گی, پھر کسی کو چھوڑا نہیں ہے. صحابہ کی مثال لے لیں, کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں. حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ کافر ہے, اس کو زیر کر لیا, تلوار گرا دی, اور اگلا مرحلہ کیا ہے, اب اس کی تلوار گر گئی ہے, اب تو ادھر سے تلوار اٹھے گی اور اس کا سر جدا ہوگا, ختم ہوگا. اور عین وقت پہ جب حضرت علی نے اس کا کام تمام کرنے کے لیے تلوار اٹھائی, اس نے تھوک دیا, اور جیسے ہی اس نے تھوکا حضرت علی پیچھے ہٹے اور چھوڑ دیا اس کو. اب وہ بھی حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. ایک تو لمحے کی بات تھی بس, ابھی ایک دوسرے کی جان ہم لے رہے تھے اس جنگ کے اندر, اس لڑائی کے اندر میں زیر ہو گیا, اب الٹیمیٹ لازم نتیجہ یہ ہے کہ اب سامنے والے نے مجھے مارنا ہے بس. اور عین وقت میں جب جیسے ہی اس نے تھوکا, حضرت علی پیچھے ہٹ گئے, اور یہ حیران ہو کر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کیوں, یہ کیا ہوا, کیوں چھوڑ رہے ہیں مجھے؟ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں, کیا مثال ہے کہ تجھے اللہ کی خاطر مار رہا تھا, اللہ کے دین کی وجہ سے تیری میری دشمنی ہے, تیرے مارنے کی نیت میں میرا ذاتی تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں, لیکن تو نے یہ جو حرکت کی اس سے میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا اس میں. اب اگر میں تجھے مار رہا ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ میری ذات کا ہے, میں غصے میں, رسپانس میں، ریئیکشن میں، نفرت میں کہ تو نے مجھ پر تھوکا ہے، اب میں تجھے بدلہ لینے کی خاطر تجھے ماروں گا، اور یہ میں نہیں کرتا، یہ مجھے میرے نبی نے نہیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی ذات کی، اپنی پرسنل ایشوز کی وجہ سے لڑائیاں کریں، یہ تو جاہلوں کا شیوا ہے، یہ تو کفار کا شیوا ہے، ذاتی مفاد کی خاطر لوگوں سے لڑنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اہل ایمان تو لڑتے بھی کس وجہ سے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ وہ جانے لیتے بھی ہیں، جانے دیتے بھی ہیں، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا دین، ان کا ذاتی کوئی اس کے اندر مفاد وابستہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے بھائی، ایک نیک شخص کی مکمل جامعیت کے ساتھ وہ تصویر کہ وہاں سے اس نے آغاز کیا اور وہ اعلیٰ ترین لیول ہے قتال کا، پوری زندگی اس کی جہاد سے تعبیر ہے، محنت ہے، کوشش ہے، ایفرٹس ہیں اللہ کے دین کے لیے، جہاں مار کھا رہا ہے وہاں بھی اللہ کی خاطر، جہاں مار رہا ہے وہ بھی اللہ کی خاطر۔ لہذا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بالخصوص وہ جامعیت جو ہمیں ملتی ہے، وہ کمپریہنسو جو ہمیں آئیڈیالوجی ملتی ہے اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو ہم سمجھیں اور جانیں۔ اصل مقصد عدل کا نفاذ، اللہ کی شریعت کا نفاذ، اللہ کی حاکمیت کا اعلان، جو ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھے، وہ مشن جو اللہ کے نبی کا تھا اس میں اپنے آپ کو شامل رکھے، اور اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سارے مراحل ہیں اس کے، اسی مشن کو اپنے ذہن میں رکھے تو اس کی نماز نماز ہے۔ سمجھیے گا اس بات کو، اگر وہ مشن، وہ مقصد ہے زندگی کا، زندگی کی منزل نیت میں ہے، تو یہ نماز نماز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ہے کیا؟ مدد لینے کا ٹول ہے۔ کس چیز میں مدد؟ اس بڑے کام میں جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ تو اگر وہ ہے مقصد، وہ ہے نصب العین کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام مجھے جب تک زندہ ہوں کرنا ہے، تو اس کی نماز نماز ہے، ورنہ پھر ٹھیک ہے، آؤ اٹھک بیٹھک لگاؤ اور جاؤ۔ وہ اللہ ہے جس کو چاہے عطا فرمائے اور جس سے چاہے رک لے، ہمیں اس میں وہ نہیں ہے کوئی کہ کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی۔ اصول جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر وہ مقصد وہ منزل پیش نظر ہے، تو پھر جو ہے نا وہ ساری عبادت عبادت ہے، پھر انسان سے ہمدردی واقعتاً وہ نیکی ہے۔ وہ مقصد اگر سامنے ہے تو، اور وہ مقصد سامنے نہیں ہے تو پھر یہی رہ جانے والی کچھ چیزیں ہیں۔ کافر بھی بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کرتے رہیں، ان کی طرح ہم بھی کرتے رہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ میرے اور آپ کے جینے کا مقصد کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور نیکی کے اس جامع تصور کو ہم اپنائیں، اور اپنی پوری استطاعت کے ساتھ اپنی ایفرٹس یہاں لگائیں۔ کسی ایک جگہ پر جا کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے کام پورا کر لیا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ان تمام جگہوں پر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہر جگہ، ہر ڈومین میں، ہر زاویے سے اپنی پوری استطاعت کے ساتھ۔ اور جو استطاعت ہر بندے کی اللہ جانتا ہے، سب کی برابر نہیں ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، اللہ کے ہاں وہ ترازو ہے جو استطاعت کو مینج تولے گا باریکی کے ساتھ، دنیا میں ایسا کوئی ترازو نہیں ہے۔ تو اپنی استطاعت کے ساتھ جو اللہ نے کیپیبلٹی، جو صلاحیت دی ہے، اس کو اس دین میں لگا دے، کھپا دے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو فیر رکھے عدل کے ساتھ۔ تو فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے۔ کس چیز میں سچے؟ اس دعوے میں کہ یہ نیک ہیں۔ اول تو یہ دعویٰ ہی نہیں کریں گے، یہ تو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ وہ اولئک ہم المتقون، اور یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ واقعتاً کہ جن کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ہاں یہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اس طرح اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دے کہ ہم بھی انہی کے رنگ میں رنگ جائیں اور ڈھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے مکمل پیغام پر، قرآن اور حدیث کی مکمل دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔